الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا شفيعنا وسميعنا ومولانا محمد صلى الله عليه عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم فان من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ الاعراف کے جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن مجید کی ساتویں سورت ہے، مکی سورت ہے، اس کے بالکل اختتامی مضامین پر ہم جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں گفتگو کر رہے ہیں، اور گزشتہ چھ سے سات درس بلکہ مکمل دروس جو چلے ہیں آیت نمبر 188 سے لے کر آیت نمبر 196 اور 197 تک، وہ قریش مکہ کے شرک کی وجہ اور اس کی بنیاد کو ذکر کیا گیا، اس پر ایک تفصیلی خطاب ہم نے چھ سے سات دروس کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ سر دس اس مضمون میں ایک ہی بات یاد دلا کر میں آیت نمبر 199 جو آج خطبے میں ہم نے پڑھی ہے اس کی طرف توجہ میں لے جاتا ہوں آپ کی۔ اس سے پہلے آیت نمبر 188 سے لے کر آیت نمبر 194-95 تک مشرکین مکہ، جو مکہ کے کافر تھے اور وہ شرک کے گناہ کے اندر ملوث تھے، اس گند میں ملوث تھے، تو ان کی شرک کی وجہ کیا تھی، ان کی حرکتیں کیا تھیں، اور مکہ میں بت پرستی کی تاریخ کیا ہے، وہ پوری تفصیلی بحث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور مزارات اولیاء اور اولیاء کاملین کی مبارک و مقدس و متبرک آستانوں پر جو بد مذہبوں کی جانب سے فاسد خیالات ان خبتی مزاج لوگوں کی جانب سے کیا جاتا ہے، اس کا الحمدللہ ہم نے اشارتاً کئی جگہ پر وضاحتاً آپ کے سامنے اس کا جواب پیش کیا۔ یہاں ایک بات صرف قاعدے کے حوالے سے جو میں نے ذکر کی تھی گزشتہ درس میں، یہ کہ مشرکین مکہ کے شرک کو اور ان کی شرک کی اصل وجہ کو واضح کرنے کے لیے، اور ہر وہ جو اللہ رب العالمین کے مقابلے پر کسی کو لا کر کھڑا کرنے کی کوشش اگر وہ کرے، تو قرآن کے خاص ٹرمز ہے، ایک اصطلاح ہے، وہ من دون اللہ کے لفظ سے ہے، اور دعا یدعو کے صیغے کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے، یدعونا دعا تدعونا، یہ الفاظ ایسے بھی نہیں ہے کہ بہت گنجلک ہیں اور بہت الجھے ہوئے ہیں کہ اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، بلکہ عام مبتدی قاری بھی جب قرآن کا ترجمہ کرتا ہے تو وہ اجلہ مفسرین اور وہ اصولین جو قرآن کے اصول کو مرتب کرتے ہیں آگے آنے اس فن کو سمجھانے کے لیے، ان کی کتابوں کو سامنے رکھے تو یہ ان مسائل سے من دون اللہ کا ترجمہ یا دا یدعو کا ترجمہ کہاں پر کیا کیا جائے گا بہت آسانی سے وہاں سے نکل جاتا ہے. اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن کی کہ کسی لفظ کے ترجمے میں اگر ایسی کوئی بات سامنے آئے کہ جس سے کوئی انتہائی قدم اٹھانا ہو اور کوئی بڑی بات جیسا کفر ہے، شرک ہے، حرام ہے، اس قسم کی بات اگر لانی ہو تو وہاں عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اخلاق اور شرع بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ لفظ جس کا ترجمہ آپ سمجھ رہے ہیں اس ترجمے سے یا شرک کا مفہوم ظاہر ہو سکتا ہے، یا کفر کا مفہوم ظاہر ہو سکتا ہے، یا حرام کا، اور یہ انتہائی حکم ہے نا، یعنی انتہائی سطح کا حکم ہے، تو یہ شرک کا حکم انتہائی سطح کا حکم ہے، کوئی مستحب محض اجر و ثواب کی بات تو نہیں ہے، شرک کا انتہائی سطح کا حکم ہے، کفر انتہائی سطح کا حکم ہے، حرام انتہائی سطح کا حکم ہے، جہنم انتہائی سطح کا حکم ہے. تو کسی بھی لفظ کے ترجمے میں اگر یہ معنی نکل رہے ہوں جس میں انتہائی تقاضے کا حکم ثابت ہو رہا ہو تو اس وقت یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لفظ جس کو ہم کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں، سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس وقت ضروری ہے کہ اس کی تشریح سے پہلے وہ لفظ قرآن میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے ان تمام آیتوں کو سامنے رکھا جائے، کیونکہ ہم ایک انتہائی حکم اس سے ثابت کر رہے ہیں اور ہمیں اب تک وہاں سے ایک انتہائی حکم سمجھ میں آ رہا ہے، لغت کے اعتبار سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے یا دیگر اور کرینوں کے اعتبار سے، تو وہاں یہ لازمہ ہے قرآن کے مدرس کے لیے کہ جس لفظ سے آپ اس ترجمہ کر رہے ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ، جیسے دا یدعو والذین یدعون من دون اللہ، یہ یدعون کا لفظ اس سے ہم یہ ترجمہ کرنے جا رہے ہیں جس طرح کے بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کو پکارتے ہیں، تو یدعون کا معنی جہاں پر پکار کر کیا ہے تو ڈائریکٹ اس میں امت کی طرف شرک کا حکم آ رہا ہے، اور امت جو ندا کر رہی ہے اللہ اس کے رسول کو اللہ کے دیوے حکم سے تو ان کی طرف ایک انتہائی حکم آ رہا ہے، تو لہذا تہذیب اور عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جہاں یدعون کا معنی کر کے آپ انتہائی حکم ثابت کر رہے ہیں تو اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ یہی صیغہ دعا یدعو سے جہاں جہاں پر استعمال ہوا ہے ان تمام 10-15-20 جگہوں کی آیتوں کو نکال کر اپنے سامنے رکھیں اور پھر سب کو بیک وقت پڑھیں اور دیکھیں کہ واقعی میں اس کا ایک ہی معنی بنتا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں یا اس کے مطابق معنی بھی آتے ہیں. اگر ایک ہی معنی ہر جگہ پر آیت کا آ رہا ہے اور وہ دعا یدعو کا معنی ایک ہی معنی ہر آیت میں پیش کر رہا ہے، خواہ وہ قرآن میں 19 جگہ پر آیا ہو یا 15 جگہ پر آیا ہو، اور ہر جگہ سے اس کا ایک ہی مفہوم نکل رہا ہو، تو پھر تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ترجمہ کر کے گزر جائیں. لیکن اگر اسی لفظ کا قرآن میں کہیں اور معنی بدل رہا ہے، کہیں اور معنی بدل رہا ہے، کہیں اور معنی بدل رہا ہے، تو پھر بہت احتیاط کی رہا ہے، پھر وہاں پر رک کر آپ نے سب سے پہلے اجلہ مفسرین کی طرف رجوع کرنا ہے کہ وہ انہوں نے اس کو تقسیم کیسے کیا، اور اگر وہاں کسی اور معنی میں لیا، وہاں کسی اور معنی میں لیا، وہاں کسی اور معنی میں لیا، 19 جگہوں پر آیا اور 19 کے 19 جگہوں پر فرض کیجئے کہ وہی صیغہ دعا یدعو 19 جگہ پر اس کا معنی بدل رہا ہے، تو ایک تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ معنی کس وجہ سے بدل رہا ہے، صیغہ تو ایک ہی لکھا ہوا ہے، اس کا خط املا تو ایک ہی ہے، دال عین واو، تو یہ معنی جو بدل رہا ہے یہ اخلاقاً ہے، بچہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ معنی 19 جگہ پر ایک ہی لفظ کا بدل رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، کس بنا پر یہاں پر کچھ معنی ہو رہا ہے، وہاں کچھ معنی ہو رہا ہے، وہاں کچھ معنی ہو رہا ہے، ایک تو اس وجہ کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اہل سنہ الحمدللہ اور فاضل بریلوی کا ترجمہ کنز الایمان وہ اس بات میں سرمایہ افتخار ہے کہ ایک لفظ اگر قرآن کا کوئی ہے جس سے انتہائی حکم ثابت ہوتا ہے اور وہی لفظ قرآن میں درجنوں جگہ پر آیا ہے، تو میں آپ کے سامنے کوئی بات مسلط نہیں کرتا، آپ دنیا کے برے صغیر کے سارے اردو تراجم اٹھا کر دیکھیں
اور امام احمد رضا کا کنز الایمان ایک جگہ پر رکھ کر دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ 19 سے 19 جگہوں پر معنی کیوں بدلا ہے، اس کی وضاحت بھی وہاں موجود ہوگی. ایک بات، جب میں آپ کو کچھ اصول سمجھا چکا تو اب آئیے اس آیت کو سمجھنے کی. ان آیتوں پر امت کو بانٹ دیا گیا ہے، ان آیتوں کی غلط تشریحات کر کے 3600 فرقے پیدا کیے گئے ہیں. لہذا اس لیے میں بالکل واشگاف اور کھلے الفاظ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. ان آیت کو سمجھنے کا جو طریقہ تھا، اس ذمہ داری سے ہٹ کر ناقبت اندیش لوگ، جس میں سر فہرست کئیوں کا نام آتا ہے، انہوں نے جناب جو ہے کہ اس آیت کے ترجمے کو بگاڑا اور اسے تشریحات کو ختم کیا، جس میں سے سورہ اعراف کی یہی آیت تھی کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوا فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. اب یہاں پر ان الذین، اس معنی میں کوئی اختلاف نہیں کہ بے شک، الذین اسم موصول ہے، اس کا معنی مبہم انداز میں کیا جاتا ہے، الذین وہ سب، کون سب، آگے سلا گیا اس کا، تدعونا تدعونا من دون اللہ، تدعونا من دون اللہ. اب یہ جو لفظ آگے آ رہا ہے تدعونا من دون اللہ، یہ لفظ سمجھنے کے لائق ہے. یہ قرآن میں متعدد جگہوں پر استعمال ہوا، تدعونا بنائے دعا یدعو سے، اس کا مادہ اشتقاق عربی گرامر سے، جس سے یہ بنا ہے تدعونا دعا یدعو سے. تو دعا یدعو سے جب یہ بنا ہے تو اس کا معنی کیا ہے، تو لغت کے اندر بھی اس کے درجنوں معنی، پکارنے کے بھی ہے، عبادت کے بھی ہے، چھوڑنے کے بھی ہے، مارنے کے بھی ہے، رفع کرنے کے بھی ہے، یہ 3600 معنی اس میں آتے ہیں. تو مختصر میں لمبا نہیں کرتا آپ کے سامنے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، یہاں پر اگر ترجمہ صرف پکار کر لیا جائے، جس طرح میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا، اور معنی یہ کیا جائے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو مشرکین پکارتے تھے، اور یہاں پر تدعون کا معنی پکارنے کا کیا جائے، اور اس پر بنیاد یہ رکھی جائے کہ پکار، ندا، کال کرنا خدا کے علاوہ کسی کو، یہ شرک ہے. اب یہاں پر ایک پورا عقیدہ تدونہ سے بنا لیا گیا ہے، لیکن یہ بڑا انتہائی عقیدہ ہے. اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں جس طرح تھانوی صاحب نے بیشتی دور میں لکھا کہ کسی کو دور سے پکارنا یہ سمجھ کر کہ وہ میری مراد کو جان رہا ہے تو یہ شرک ہے. تو یہ صرف ظاہری لفظ سے، تو آپ سبزی والے کو بھی پکار دیں، آپ دوست کو بھی پکار دیں، ستی ستا پر، کیونکہ تو عام جملہ ہے، اس میں اگر ایک مخصوص قید نہ لگائی جائے تو ساری امت مشرک ہو جائے گی، اور ان پر گویا کہ معاذ اللہ شرک کا فتویٰ آ جائے گا. تو یہاں پر جو ترجمہ ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، اگر اس کا یہ ترجمہ کر دیا جائے کہ بے شک وہ کفار جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پکارتے تھے، اور پکارتے تھے کا مزاج دے کر کہا جائے دیکھو وہ بتوں کو پکارتے تھے لہذا وہ کافر ہوئے، تو پکارنا، ندا کرنا، تو تم یا کہہ کر غوث آدم کو پکارتے ہو، یا کہہ کر رسول اللہ کو پکارتے ہو، لہذا یہ دونوں پکار ہے، تو یہ بالکل بیلنس ہو گیا برابر، تو وہ مشرک تو تم بھی مشرک. تو یہاں پر سمجھانے کا معنی یہ ہے کہ جتنے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا آپ نے معنی کر دیا ہے تو یہ ترجمے ایسے نہیں ہوتے. پھر آپ کو آگے چل کر سمجھانا پڑے گا کہ دعا یدعو کا معنی پکارنے کا لیا جائے تو بتائیے کہ سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے خود نبی پاک سے متعلق یہ لفظ ذکر فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اب یہاں پر دعا کا معنی دیکھیے، یہاں پر اگر کفار کے لیے استعمال ہوا ہے تو وہاں مسلمانوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہاں کفار کے لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ دعا کرتے تھے بتوں کو، اور وہاں پر سورہ نور میں ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے نبی کو اے مومنو دعا ایسی نہ کرو جیسے عام انداز میں دعا کرتے ہو، بلکہ خاص انداز میں دعا کرو. تو یہاں پر دیکھیں لفظ دعا کی نسبت سے اگر شرک فتویٰ آتا ہے تو خدا نے تو خود دعا کرنے کا حکم نبی پاک کے لیے دیا ہے، ٹھیک ہے. اب یہی لفظ دعا، میں اس کے معنی کی طرف نہیں جا رہا، صرف عربی لفظ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اسی طرح سورہ نوح کے اندر اس کا واحد متکلم کا صیغہ آ جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کہ انی دعوتو، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں قومی، اپنی قوم کو. تو آپ نے کہا جی کفار جو تھے وہ بتوں کو دعا کرتے تھے لہذا مشرک ہو گئے، اور تم بھی دعا کرتے ہو انبیاء کو. تو ہم نے کہا دعا کا معنی دیکھا جائے گا کہ یہ عبادت کے لیے تھا، یہ محض پکارنے کے لیے تھا. کہاں پر پکار کا معنی ہوگا، کہاں عبادت کا معنی ہوگا. تاکہ دونوں میں فرق واضح ہو جائے. تو اس کا خلاصہ یہ نکلا جو آسان انداز میں تمام مفسرین نے لکھا ہے. فرمایا دیکھو دعا کا لفظ قرآن میں اگر کسی کے لیے آ رہا ہے تدعونا یدعونا دعا, اگر اس کی پکارنے کی نسبت کافر کی طرف ہے اور جس کو وہ دعا کر رہا ہے وہ بت ہے, تو یہاں پر سبجیکٹ اور آبجیکٹ کو سامنے رکھیں گے, فاعل اور مفعول کو سامنے رکھیں گے کہ پکارنے والا اگر مشرک ہے اور جس کو پکار رہا ہے وہ بت ہے, تو یہاں پر دعا یدعو کا معنی پکارنے کے نہیں ہوگا, عبادت کے ہوگا. تو اب معنی ہوگا والذین یدعون من دون اللہ, یہ ترجمہ کرنا قرآن کے الفاظ میں تحریف ہوگی کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے, نہیں, اس کا معنی یہ ہوگا کہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے. کتنا واضح فرق آیا دیکھیں, اللہ کی عبادت کرتے تھے یہ ایک معنی اور پکارتے تھے دوسرا معنی. تو یہاں پر تمام مفسرین لکھا کہ دعا یدعو کا فاعل اگر مشرک ہو اور اس کا مفعول بت ہو جو سامنے موجود ہے, کیونکہ یہاں پر قرآن نے مشرکین کے عمل کی حکایت کی ہے نا کہ ان الذین, بے شک وہ, کون وہ, مشرکین, تدعونا جو دعا کرتے ہیں, من دون اللہ, کس کو, بتوں کو. تو جہاں دعا کا لفظ کا فاعل مشرک ہو اور جس کو وہ دعا ندا کر رہا ہے وہ بت ہو, تو وہاں معنی ندا اور پکار کے نہیں ہوگا, وہاں پر معنی ہوگا عبادت کے, کس کے. اور اگر وہاں پر معنی ندا اور پکار کا لیا بھی جائے تب بھی وہ یا رسول اللہ کے عقیدے سے متصادم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین جو پکارتے تھے اپنے بتوں کو, وہ اس نیت سے پکارتے تھے کہ ہیں یہ بت لیکن یہ اللہ کے سنائے بغیر سن سکتے ہیں اور یہ اللہ کے دیے بغیر عطا کر سکتے. تو وہاں پر بھی ندا کا عقیدہ مستقل تھا. تو ندا کا عقیدہ مستقل ہونے کی وجہ سے شرک ہوا, اور مسلمان جو رسول اللہ اور غوث اعظم کی طرف ندا کا جملہ کہتے ہیں, وہ ندا اس معنی میں ہے کہ اللہ اپنے فضل سے ہماری پکار ان کو سناتا ہے اور ان کے وسیلے سے اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. تو وہاں پر ذاتیت کا عقیدہ نہیں ہے, عطائی کا عقیدہ ہے. اسی مسئلے کو کسی جگہ پر جا کر مولوی شیف علی تھانوی کچھ سمجھے اور انہوں نے اس کو فتاوی امدادیہ میں لکھا. انہوں نے کہا کہ جناب اگر یا غوث اعظم اس نیت سے کہا جائے کہ میری پکار شیخ کو اللہ پہنچا دے اور شیخ اللہ کے فضل سے میری حاجت برائی کر دیں, تو فرمایا یہ جائز ہے. تو ہم نے کہا اسی معنی میں تو مسلمان یا غوث کہتے ہیں, سمجھے, کہ جس کو, یعنی اگر اس معنی میں یا غوث, یہ رشید گنگوئی نے بھی لکھا ہے فتاوی رشیدیہ میں کہ یا سید شیخ عبد القادر جیلانی شہنی اللہ کہنا کیسا ہے, تو اس نے لکھا اس بات کو, کئی جگہ پر شرک لکھا, لیکن ایک بات یہ بھی لکھی انہوں نے دبے الفاظوں میں کہ ہاں اگر پکارنے والا صحیح العقیدہ ہو, بندے اور رب میں فرق جانتا ہو, اس نیت کے ساتھ وہ یا غوث کہے کہ میری پکار, میری آواز کو اللہ غوث اعظم تک پہنچائے گا اور غوث اعظم اللہ کے فضل سے وسیلہ بن کر اللہ مجھے یہ عطا فرما دے گا, تو کہا یہ پکارنا بالکل جائز ہے. تو الحمدللہ اس میں دو قیدیں انہوں نے لگائی تھی کہ صحیح العقیدہ, تو الحمدللہ مسلمان جاہل سے جاہل ہو وہ غوث کو غوث سمجھتا ہے, خدا کو خدائی سمجھتا ہے, وہ بندے خدا نہیں سمجھتا. سمجھ رہے میری بات؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قید لگانا کہ صحیح العقیدہ پکارے, تو صحیح العقیدہ الحمدللہ مسلمان کلمہ پڑھ کے اس بات کو جان جاتا ہے کہ بندہ بندہ ہے, خدا خدا ہے, بندے کے پاس کچھ نہیں مگر اللہ کا عطا کردہ. ہاں اگر کوئی یہ نظریہ رکھے کہ غوث آدم ہو یا کوئی بھی ہو, اگر وہ خود سے سنتے ہیں اور خود سے عطا فرماتے ہیں تو اس کے کفر و شرک ہونے میں کوئی عرض نہیں ہے. لیکن مسلمان جو ندا کرتے ہیں وہ توسل کے عقیدے سے, جس کے لیے قرآن کی آیات موجود ہیں. نماز کے اندر میں نے ایکسپلین کیا تھا آپ کو کہ ایوہ النبی کا صیغہ موجود ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان تین دن کی مسافت سے حضور کو پکارتے ہیں, اپنی تکالیف حضور کے سامنے لے جاتے ہیں. تو یہ تمام کس معنی میں کہ دیتا اللہ ہے دلواتا ان کے ذریعے ہے. تو کیا دلوانے میں اللہ محتاج ہے؟ کہ محتاج نہیں ہے, بغیر ان کے وسیلے کے اللہ دے سکتا ہے. تو کہا پھر کیوں نہیں دیتا؟ ہم نے کہا نہیں دیتا, اللہ سے پوچھو. اللہ دیتا نہیں ہے لیکن, دے سکتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے. کہا کیوں نہیں دیتا؟ ہم نے کہا قرآن کہتا, اللہ سے پوچھو. اللہ بغیر وسیلے کے دینے پر قادر ہے لیکن نہیں دیتا. کہا کیوں نہیں دیتا؟ ہم نے کہا اللہ سے پوچھو. یہ تو اللہ نے قاعدے بنائے ہیں نا, یہ اس کی قدرت کا قانون ہے. ہم تو قانون ذکر کر رہے ہیں وہ جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا. اور یہاں پر ابن تیمیہ کے خاص شاگرد, بڑی انصاف کی بات انہوں نے لکھی ہے, ابن تیمیہ کی شاگرد. اور میں اس فورم سے سعودی عرب کے ترجمے کو فالو کرنے والے ان دوستوں کو خطاب کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ابن تیمیہ سعودی حکومت کے نزدیک بھی ایک مسلم امام ہے، اور نجدیت اور غیر مقلدیت کے یہ مسلم امام ہے ابن تیمیہ، ان کی کئی کتاب ہے، انہوں نے حضور کے درود و سلام پر ایک کتاب لکھی ہے جلاء الافہام. جلاء الافہام وہ کتاب ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کون سے صیغے استعمال کیے جائیں درود کے، کیسا درود پڑھا جائے. میں کہتا ہوں اس کتاب کو پڑھ لیا جائے پھر قواعد ختم ہو جاتی ہے. جو ابن تیمیہ کے خاص شاگرد اور ابن کثیر کے استاد ابن قیم نے اس بات کو لکھا ہے، وہ دعا یدعو کے معنی کو کلیئر بڑے پیارے انداز میں کرتے ہیں. آج تک تو یہ کہا جاتا تھا کہ جناب دعا کا ایک ہی معنی ہے پکار، لیکن وہ اس کو بڑے پیارے انداز میں ایکسپلین کرتے ہیں، اس کو ذکر کرتے ہیں، اس کو واضح کرتے ہیں، اور اس کی وضاحت انہوں نے بڑے زبردست انداز کے اندر کر دی اور اس کی قسموں کو واضح کر دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ دعا کا لفظ جو ہے اور پکار جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے. الدعاء نوعان، پکار کرنا، کسی کو پکارنا، کسی کو ندا کرنا، یہ نہیں کہ کسی کو پکارا اور شرک ہو گیا. انہوں نے بڑے انصاف کی بات کی ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سر میں عقل تھی، اس وجہ سے انہوں نے اس سادہ سے مفہوم کو لکھ کر واضح کر دیا. انہوں نے کہا جی کیونکہ آپ دیکھیں اللہ کو بھی پکارتے ہیں، بندوں کو بھی پکارتے ہیں، ٹھیک ہے نا، السلام علیکم یا اہل القبور بھی آپ کہتے ہیں، وہ یا وہاں پر ندا ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بڑی پیاری بات ابن قیم نے لکھ دی جلاء الافہام کے اندر. وہ کہتے ہیں الدعاء نوعان، دعا دو قسم کی ہوتی ہے، الدعاء عبادہ، ایک ہے دعا عبادت اور ایک ہے وہ دعاء مسئلہ، اور ایک دعا ہے سوال کرنا. فرمایا ان دونوں میں فرق ہے، اور فرق کیا ہے؟ والعابد داع والسائل داع، عبادت کرنے والا بھی داعی کہا جاتا ہے اور سوال کرنے والے کو بھی داعی کہا جاتا ہے، کا دونوں میں فرق ہے. جو یہاں پر فرق یہ ہے کہ ایک داعی، ایک عبادت کا معنی، ایک داعی کا معنی عبادت کے لیے ہے جو خدا کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، ایک سوال کے لیے. اگر کوئی بندہ کسی سے بات کرتا ہے تو اس کے لیے بھی دعا کا لفظ آتا ہے کہ اس نے اس سے سوال کیا، اس کا مطلب داعین فلاں، اس نے فلاں سے عربی میں کہیں گے سوال کیا. اور اللہ کے لیے بھی آتا ہے کیا دعا و مخل عبادہ، کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے. تو دعا کا لفظ کبھی سوال کے لیے آتا ہے اور کبھی عبادت کے لیے آتا ہے. عبادت کے لیے کب آتا ہے؟ جب وہ داعی مومن ہو اور پکار رہا ہو خدا کو، تو وہاں معنی پکار کے نہیں ہوتے، عبادت کے ہوتے ہیں. اور جب بندہ بندے کے مقابلے پر ہو تو وہاں پر داعی اور جس کو پکار رہا ہے تو وہاں مراد سوال کے ہوتے ہیں. کس کے ہوتے ہیں بولیے؟ سوال کے ہوتے ہیں. تو لہذا والذین یدعون کا معنی پکار تک مختص رکھنا یہ قرآن میں لفظی تحریف ہے، بلکہ یہ عبادت کے ساتھ مختص ہے. یہ ترجمہ تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قول کا کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ صبح شام میں اپنی قوم کی عبادت کرتا رہتا ہوں، یہ تو نہیں کیا جا سکتا، یقیناً نہیں کیا جا سکتا. تو پتا چلا ایک دعا حضرت نوح کر رہے ہیں اپنی قوم کو اور ایک دعا مشرکین کر رہے ہیں اپنے بتوں کو. اگر دونوں کا ترجمہ ایک کریں گے تو بہت بڑا فساد لازم آ جائے گا، انبیاء کی طرف شرک چلا جائے گا. تو لہذا پتا چلا جو مشرکین دعا کر رہے ہیں بتوں کو وہ دعا بمانا عبادت کے ہیں، اور انبیاء جو دعا کر رہے ہیں اپنی قوم کو وہ دعا بمانا سوال کے، پکار کے، پیغام دینے کے ہیں. تو لہذا یہ فرق کرنا ضروری ہے. اور یقیناً بندہ اگر کسی کو پکارتا بھی ہے تو اسی لیے سے پکارتا ہے کہ میری اس پکار کو اللہ رب العالمین اس بندے تک پہنچا دے. ہم قریب رہ کر بھی یا دور رہ کر بھی اگر کسی کو پکارتے ہیں تو اس نیت سے پکارتے ہیں کہ وہ بندہ اگر سمجھ رہا ہے، اسے اگر غور و فکر کی تمیز ہے تو وہ خود سے نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی بولیے عطا سے ہے. تو لہذا اس میں شرک نہیں. اور اگر کہا جائے کہ نہیں قریب میں تو جائز ہے، تو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کے کان کے پٹھوں کے اوپر اپنے ہونٹ کو رکھ کر اس سے باتیں کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہ اللہ کے سنائے بغیر سن رہا ہے، تو کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ ہوگا. تو اب قریب کی قید کا کوئی فائدہ نہیں، تو قریب اور بعید کی قیدوں کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ساری بکواس اور غلط باتیں ہیں. اصل چیز ہے کہ خدا سنا رہا ہے، بندہ خود سے سن رہا ہے. جہاں یہ کہا جائے کہ بندہ خود سے سن رہا ہے تو چاہے وہ قریب ہو یا بعید، دونوں حالتوں میں شرک ہے. اور جہاں یہ ہو کہ اللہ سنا رہا ہے تو چاہے وہ قریب ہو یا بعید، یہ ہر انداز میں توحید ہے. کیونکہ فرعون کے ماننے والے فرعون کی عبادت اس کے سامنے بیٹھ کر کرتے تھے، قرآن میں موجود ہے. تو حالانکہ جو قریب اور بعید کی قیدیں لگاتے ہیں ان کے نزدیک یہ شرک نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کے نزدیک شرک جو ہے وہ دور سے پکارنے کے لیے قائم ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کو بھی شرک قرار دیا تو پتا چلا قریب اور بعید کی قیدیں سارا ایک چور راستہ اور ایک دھاندلی ہے، اپنے موقف پر ڈر جانے کی اور اگلے کی بات کو تسلیم نہ کرنے کی. اصل یہ چیز ہے کہ خدا جب سناتا ہے تو منبر پر اگر فاروق اعظم کھڑے ہوں اور 1500 میل سے زیادہ کی مسافت ہو تو آپ یہاں سے ندا کرتے ہیں اور وہاں پر حضرت ساریہ سن لیتے ہیں، حضرت ساریہ سن لیتے ہیں. مشکات میں موجود ہے، درجنوں جگہ پر موجود ہے. حضرت ساریہ سنتے نہیں بلکہ ملا علی قاری نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جب ان کو روانہ کیا تھا اور روانہ جب کر دیا اور حضرت ساریہ جنگ میں چلے گئے تو کافروں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے پہاڑ سے ہٹایا اور خود پہاڑ کے پیچھے سے آنے کی انہوں نے کوشش کی. تو حضرت عمر جمعہ کا خطبہ منبر پر دے رہے تھے، کہاں مدینہ اور کہاں وہ وادی جہاں پر ایران کے قریب و جوار کے اندر وہ جہاد ہو رہا تھا. حضرت عمر نے یہاں سے اس معاملے کو دیکھ بھی لیا اللہ کی عطا سے، اور یہیں سے آپ نے ندا فرمائی یا ساریہ. اب دیکھیں ندا کا لفظ دعا ہے یہ، یا ساریہ الجبل الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لو. حضرت ساریہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بیابان میں جنگ کر رہے تھے، ہمارے سب کے کانوں میں حضرت عمر کی آواز آئی اور ہم نے جب مڑ کر دیکھا تو جناب پیچھے کافر ہماری کمروں پر اور ہماری پشتوں پر پہنچ چکے تھے. ہم نے مڑ کر ان کا کام تمام کیا اور حضرت ملا علی قاری کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی ایک پکار کے اندر درجنوں کرامت تھی. اس لیے کہ بندہ اگر کسی کو پکارتا ہے تو دور سے آواز کو سمجھنے میں بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، یہ کس کی آواز ہے، کیونکہ آواز کے اندر اشتباہ پیدا ہوتا ہے. فرمایا حضرت عمر کی ندا کے اندر کئی کرامتیں تھیں. پہلی کرامت تو یہ کہ سمجھنے والے کو کوئی شک نہیں ہوا، اس نے اسی طرح سنا جیسے قریب بیٹھ کر سنتا ہے. حالانکہ دور سے پکارا جائے تو آواز کا وہ فلو نہیں رہتا، سمجھ کے اندر اشتباہ پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ مالک علی فرماتے ہیں کہ جب آپ نے ندا فرمائی تو اگلے کو آواز پوری طور پر پہنچ گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس جگہ کو ملاحدہ بھی فرمایا اور آپ نے لفظ یا کے ساتھ اس کو ندا بھی کی. تو یہاں پر سمجھدار آدمی کے لیے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جب حضرت عمر نے ندا کی تو مدد دینے کے لیے کی نا، ان کو نصرت دینے کے لیے کی. تو ایک لاجیکل قاعدہ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ جب دور سے پکار کر مدد دی جا سکتی ہے باذن اللہ کے عقیدے کے ساتھ، جب دور سے پکار کر مدد دی جا سکتی ہے یہ شرک نہیں، تو پھر دور سے پکار کر مدد لی بھی جا سکتی ہے یہ بھی شرک نہیں. تو یہ ایک سمجھنے کی بات ہے جسے اللہ رب العالمین جس کا سینہ کشادہ فرمائے. تو یہ قرآن کے چند مسائل تھے جو ہم نے کوشش کی ہے محض اللہ کی رضا کے لیے. سارے وہ دروس نیٹ پر موجود ہیں اور وہاں پر ہم نے پیش کر دیا کہ دعا یدو کا فائل اگر مشرک ہو اور جس کو پکار رہے ہیں وہ بت ہو تو وہاں پر معنی جو ہے وہ پکارنے کے نہیں ہوتا ہے، عبادت کے ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے ان مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت کے لیے درد دل ہمارے لیے پیدا فرمائے، ہمارے جگر کو امت کے لیے نرم فرمائے، دلوں کو نرم فرمائے، شفقتیں امت کے لیے مہیا فرمائے. قرآن کے تراجم اور دین کے احکام میں ہمیں انتہائی اگر کوئی قول اختیار کرنا ہے تو امت کے لب و لہجہ، ان کے نظریات اور ان کے عقائد اور اسی سے متعلق قرآن کے جو دیگر مضامین ہیں سب کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور فیصلہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، 1300 سال سے امت نے اس کی تفسیریں لکھ دی ہیں، سب فیصلے درج ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں سواد اعظم کی ہی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.